الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فحدثنا معلا قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا أصبح قال اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور وإذا أمسى قال اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. یہ باب قائم کیا ہے, عنوان ہے باب ما یقول اذا اصبح, جب صبح ہو تو اس وقت کیا دعا پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اپنی امت پر یہ بے انتہا شفقت, مہربانی اور رحمت ہے کہ ہر ہر چیز کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا, اس کے آداب بتلائے, اس موقع کی دعائیں بتلائی. جیسے ایک شفیق اور مہربان باپ اپنے بچے کو سب کچھ سکھلاتا ہے, کس طرح کھائیں گے, کیا پڑھنا ہے, کس طرح بیٹھنا ہے, کس طرح لقمہ ہاتھ میں لینا ہے, کوئی ہر کام کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طریقے بتلائے, اس موقع کی دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی دعائیں جو ہیں وہ بھی گویا ایک طرح کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. ایسے ایسے مضامین ہیں اس میں کہ کوئی آدمی چاہے اپنے عقل کے کتنے ہی گھوڑے دوڑائے وہ اس تک پہنچ سکتا نہیں. یہ تو الہامی دعائیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے اوپر اتاری, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ دعائیں بتلائی. گویا اس طرح اللہ تعالیٰ سے لینے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. بعض ہمارے اکابر فرماتے ہیں یہ گویا یوں سمجھو کہ یہ سرکاری مدد حاصل کرنے کے لیے سرکار کی طرف سے ملے ہوئے چھپے ہوئے فارم ہیں, خانہ پوری کر دو, داخل کر دو, منظور ہو جائیں گے, وہ چیز مل جائے گی. سرکار جب کسی حکومت کی طرف سے کوئی مدد کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے باقاعدہ فارم تیار کرائے جاتے ہیں حکومت کی طرف سے, اور وہ تقسیم ہوتے ہیں اور ان پر نام وغیرہ بھر کر کے داخل کر دیتے ہیں, وہ چیز مل جاتی ہے. وہ یہ دعائیں جو ہیں وہ اس طرح کی ہیں, اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں تو دینے کا طریقہ, یہ دینے کے مانگنے کا طریقہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتلایا. اور ہر موقع کی دعائیں, آدمی کے مختلف حالات ہیں, ہر حالت ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف آدمی جو منتقل ہوتا ہے اس کے لیے باقاعدہ دعائیں بتلائی گئی. اور زمانے کی تبدیلی پر دعائیں بتلائی گئی، مطلب یہ کہ حالات، کیفیات، زمانے، ہر ایک کے بدلنے پر دعاؤں کو، بھئی صبح ایک آدمی، رات پوری ہوئی، صبح ہو رہی ہے، اس وقت کیا پڑھنا ہے، ایک گویا رات گزر کر کے دن آ رہا ہے، دن پورا ہو رہا ہے، شام ہو گئی، رات آنے والی ہے، اس وقت کیا پڑھنا ہے، ایک آدمی سویا ہوا ہے تو سو کر کے اٹھا کیا پڑھنا ہے، بیدار ہے اب سونے کے لیے بستر پر لیٹا کیا پڑھنا ہے، کھانا کھانے کے لیے بیٹھا کیا پڑھنا ہے، کھانے سے فارغ ہوا کیا پڑھنا ہے، قضاء حاجت کے ہر موقع کی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بندے کو اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ مربوط کر دیا، جوڑ دیا. اگر آدمی ان دعاؤں کا اہتمام کرے تو ظاہر ہے جس وقت آدمی واقعتاً سچے دل سے دعا مانگتا ہوتا ہے تو اس وقت وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. تو گویا ان طبی امور کے اور ان طبی کاموں کے انجام دہی کے وقت بھی ان دعاؤں کے ذریعے سے بندے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑا، ان کی طرف متوجہ کر دیا. تو یہ سے طبی تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو تو پورا ہی کرنا ہے، بھوک لگی ہے کھانا کھانا ہی ہے، پیاس لگی ہے پانی پینا ہی ہے، نیند کا تقاضا ہے تو سونا ہی ہے، قضاء حاجت کا تقاضا ہے تو جانا ہی ہے پیشاب پخانے کے لیے. لیکن اب ان طبی تقاضوں کے موقع پر آدمی غفلت کا شکار نہ ہو تو اس کے لیے بھی باقاعدہ ہر موقع کی، شروع کی، آخر کی، درمیان کی دعائیں اور طریقے بتلائے گئے. گویا اس وقت اس طرح ہر گھڑی ہر وقت بندے کو اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ جوڑا. یہاں صبح کے وقت کیا دعا پڑے گا، تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتلایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کرتے تھے تو دعا پڑھتے تھے، اللہم بیکا اصبحنا و بیکا امسینا، اے اللہ تیری ہی مدد سے ہم نے صبح کی اور تیری ہی مدد سے ہم نے شام کی. یہ با استعانت کے لیے بتلاتے ہیں، گویا تو نے ہی ہمیں گویا صبح کے لیے، صبح کرنے کے قابل بنایا، شام کے قابل بنایا. وبک نحیا وبک نموت، اور اللہ تیرے ہی جلانے سے ہم زندہ ہیں، اور تو جب موت دے گا تو ہماری اوپر موت طاری ہوگی. گویا اللہ ہی جلانے والے ہیں، اللہ ہی مارنے والے ہیں. یہ دعا کے ساتھ ساتھ گویا ایمان بھی تازہ، عقیدے کو بھی مضبوط کیا جا رہا ہے کہ اگر آدمی اس کو، اس کے مفہوم کو سمجھے، اس کا مطلب سمجھتا ہے، اس کے نتیجے میں اس کا ایمان بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر مضبوط ہوتا ہے. وَإِلَيْكَ النُّشُورُ، اور اللہ تیری ہی کی طرف جو ہے دوبارہ زندہ ہو کر کے آنا ہے، لوٹ کر کے. وَإِذَا أَمْسَى، جب شام ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے، اللہم بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا. بس یہاں وہ بجائے اصبانا پہلے کے أَمْسَيْنَا پہلے لائے کہ اللہ ہم تیری ہی مدد سے ہم شام کر رہے ہیں، اور تیری مدد سے صبح بھی، اور تیری جو زندہ رکھنے سے ہم زندہ ہیں، اور تو موت دے گا اسی سے ہمیں موت آئے گی. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری ہی طرف لوٹ کر کے جانا ہے. گو اس موقع پر دوبارہ زندہ ہونے کو بھی یاد دلایا گیا کہ آدمی کو یہ اوپر موت کا استحضار رہے، اور یہ موت کی یاد جو ہے وہ آدمی کو غفلت سے بچاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذکر حازم اللذات الموت، لذتوں کو کاٹنے والی، توڑنے والی چیز یعنی موت کو یاد کرتے رہو. یہ دعاؤں میں بھی اس کا تذکرہ کر کے گویا غفلت سے بچایا ہے. ساری خرابیوں کی جڑ جو ہے وہ غفلت ہے. حدثنا محمد بن سلامی قال حدثنا وکیع عن عبادۃ بن مسلم الفزاری قال حدثنی جبیر بن ابی سلیمان بن جبیر بن مطعم قال سمیت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وانہم یقول لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هؤلاء الكلمات اذا اصبح واذا امسى، اللهم اني اسالك العافيه في الدنيا والاخره، اللهم اني اسالك العفو والعافيه في ديني ودنياي واهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وامن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، واعوذ بعظمتك من ان اغتال من تحتي. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبح اور شام کے وقت ان کلمات کو ہرگز نہیں چھوڑتے تھے، یعنی پابندی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کا اہتمام کرتے تھے، یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اسلک العافیتا، اے اللہ میں تجھ سے عافیت مانگتا ہوں دنیا اور آخرت. عافیت وہ ہر طرح کی سلامتی اور حفاظت کے لیے ایک ایسا جامع لفظ ہے کہ گویا اردو میں اس کا مفہوم ادا کرنے کے لیے کوئی لفظ ہے نہیں. بعض مرتبہ کوئی نعمت بھی ملتی ہے لیکن اگر عافیت کے ساتھ نہ ہو تو آدمی کے لیے وہ نعمت نعمت نہیں بلکہ مصیبت بن جاتی ہے. اس لیے عافیت کو خاص بڑی اہمیت دی گئی. ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ قصہ سنایا کرتے تھے کہ ایک آدمی سفر میں جا رہا تھا, سواری کا جانور نہیں تھا, پیدل چلتے چلتے تھک گیا, دعا کرنے لگا اللہ سواری دے دے سواری دے دے سواری دے دے. اب وہ بولتے بولتے پھر کہنے لگا کہ اللہ گھوڑی نے تو گھوڑی کا بچہ ہی دے دے گھوڑی کا بچہ ہی دے دے. اب وہ اتنے میں وہاں سے ایک سپاہی جو ہے اپنی گھوڑی کے اوپر گزر رہا تھا, اس کی گھوڑی گابن تھی اور اس کے قریب آیا, وہیں اس گھوڑی کو بچہ ہوا. اب نیا تازہ بچہ, اس کو چلانا ممکن نہیں تھا, اس لیے دیکھا کہ ایک آدمی جا رہا ہے, کوڑا مار کر کے اس کی گردن پر وہ بچہ ڈال دیا کہ چل اس کو اٹھا کے چل. اب وہ کہتا ہے اللہ مانگی تھی تلے کو ملی اوپر کو. تو حقیقت یہ ہے کہ آدمی مانگنے کے لیے بھی جو ہے طریقے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں انہی طریقوں کو آدمی اختیار کرتا ہے تو اس صورت میں اس کامیابی ہوں. تو اے اللہ میں تجھ سے عافیت مانگتا ہوں دنیا میں بھی آخرت میں. اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیا, میں تجھ سے جو ہے درگزر اور عافیت کا سوال کرتا ہوں اپنے دین کے معاملات میں بھی اور دنیا کے معاملات میں بھی. و اہلی و مالی, اپنے اہل و عیال اور اپنے مال کے سلسلے میں بھی. اللہم استر عوراتی, اے اللہ میرے عیوب کو تو چھپا. وامن رواتی, اور جن چیزوں سے مجھے اندیشہ اور خطرہ ہے اس سے تو مجھے امن اور امان عطا فرما. اللہم فزنی من بین یدی و من خلفی, اے اللہ تو میری حفاظت فرما میری آگے کی طرف سے میرے پیچھے کی طرف سے. و یمینی و شمالی, میری دائیں طرف سے و میری بائیں طرف سے. و من فوقی, اور میرے اوپر کی طرف سے. و اعوذ بعظمت کا نو تعالی من تحتی, ارے اللہ تیری عظمت کے واسطے سے میں پناہ چاہتا ہوں کہ میں اچک لیا جاؤں نیچے کی طرف سے, یعنی کوئی مصیبت نیچے سے آ جائے, کہیں دھسا دیا گیا, کوئی اور چیز اس طرح کی پیش آئی. تو یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صبح اور شام کو ان کلمات کے ذریعے سے دعا مانگا کرتے تھے. اب یہ ساری دعائیں ہیں ہم لوگ سنتے بھی ہیں لیکن اس کو یاد کرنے کا اہتمام نہیں کرتے, اور جو یاد کی ہوئی ہیں ان کو پڑھنے کا عملی جامہ پہنانے کا اہتمام نہیں کرتے. ضرورت ہے اس کی طرح. آج کل جو مصائب کے شکار ہیں, قدیم زمانے میں ہمارے پرانے حضرات کے یہاں اس کا اہتمام ہوتا تھا, بچپن ہی سے بچوں کو اس طرح کی دعائیں سکھلائی جاتی تھی اور ان کے پڑھنے کا ان کو عادی بنایا جاتا تھا. اب نہ بڑے اس کا اہتمام کرتے ہیں, اور جو کچھ تھوڑا بہت سیکھا ہوا ہے اس کے اوپر عمل کا بھی اہتمام نہیں. اس لیے ضرورت ہے اس کا اہتمام کیا جائے تاکہ یہ جو مختلف مصائب کا ہم شکار ہیں اس سے اللہ اس کی وجہ سے حفاظت فرماتے ہیں. گویا یہ تو آدمی نے اللہ میری آگے سے حفاظت فرما, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے, اوپر سے, نیچے سے, گویا اللہ کے سے درخواست کر کے اس نے اپنے لیے جو ہے حفاظتی دستہ حاصل کر لیا, گویا سیکیورٹی مل گئی زیڈ کیٹیگری کی. سمجھا کہ نہیں, کہ اللہ کی طرف سے اگر حفاظت کا فیصلہ ہو جائے پھر کون اس کو چھیڑ سکتا ہے. حدثنا اسحاق قال حدثنا بقیۃ عن مسلم بن زیاد مولا میمونۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں کی سیکیورٹی تو ایسی کہ جو سیکیورٹی کرنے والا ہے اسی سے خطرہ ہے. سابق وزیر اعظم کا معاملہ آپ کو معلوم. قال سمعت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال حين يصبح اللهم انا اصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك انك انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وان محمدا عبدك ورسولك الا اعتق الله ربعه في ذلك اليوم ومن قال مرتين اعتق الله نصفه من النار ومن قال اربع مرات اعتقه الله من النار في ذلك اليوم. يا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی ان کلمات کو صبح کے وقت کہے, یہ دعا اللہم انا اصبحنا, اے اللہ ہم نے صبح کی اس حالت میں کہ ہم تجھے گواہ بناتے ہیں اور تیرے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں اور تمام فرشتوں کو اور تیری تمام مخلوق کو گواہ بناتے ہیں اس بات پر کہ تو ہی ہے اللہ, تیرے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں, تو تنے تنہا ہے, تیرا کوئی شریک نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور اس کے رسول ہیں. جب کوئی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی آدمی یہ کلمات صبح کے وقت کہہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چوتھائی حصے کو آزاد کر دیتے ہیں جہنم سے، اور دو مرتبہ کہتا ہے تو آدھے کو، اور چار مرتبہ کہتا ہے تو اس کے پورے کو جہنم سے اللہ تعالیٰ آزاد کر دیتے ہیں. باب ما یقول اذا امسا، شام کے وقت کیا کلمات کہے، تو اوپر جیسے آ گیا وہ صبح اور شام کے بھی تھے، یہ مزید الگ بتلاتے ہیں. یہ جتنی بھی دعائیں آئی ہیں ان میں سے کسی بھی دعا کو پڑھ لے تو بھی، اور اگر سبھی دعاؤں کو پڑھ لے تو سبھی کی برکات حاصل ہوگی. حدثنا سعید بن ربیع قال حدثنا شعبۃ عن یعلی بن عطاء قال سمعت عمر بن عاصم قال سمعت ابا ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہم یقول قال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ علمنی شیئا اقوله اذا اصبحت وامسیت قال قل اللہم عالم الغیب والشہادۃ فاطر السماوات والارض رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ قل ہو اذا اصبحت واذا امسیت واذا اخذت مجزاک. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں عمر بن عاصم کہ وہ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول مجھے کچھ وہ ایسی دعا سکھلائیے جو میں صبح اور شام کے وقت پڑھا کروں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھتے رہو، اللہم عالم الغیب والشہادہ، یہ وہ اللہ جو غیب چھپی اور کھلی باتوں کا جاننے والا ہے، حقائق کو، فاطر السماوات والارض آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا، رب کل شئین و ملیک ہوں تمام چیزوں کا پروردگار اور ان کا بادشاہ مالک، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ اور کوئی معبود نہیں، اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں اپنے نفس کے شر سے، ومن شر شیطان و شرکی، اور شیطان کے شر سے اور اس کے شرک سے، یعنی گویا شیطان وسوسہ اندازی کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کو شریک کرنے کے لیے جو ورغلاتا ہے، تو شیطان کی اس قسم کے وسوسوں کا شکار ہونے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اس میں من شر شیطان و شرک ہی، ایک تو شرک ہی شین کے کسرے زیر اور را کے جزم کے ساتھ بھی پڑھا گیا، اور شرک ہی دونوں کے زبر کے ساتھ پڑھا گیا، تو شرک ہی اگر پڑھیں گے تو شیطان کے گویا دھوکوں اور اس کی تدبیروں سے، میں اللہ کے شیطان کے شر اور اس کی اور اس کے جو ہے مقاعد جو ہیں دھوکے بازیاں، اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھتے رہو صبح کے وقت بھی اور شام کو بھی، اور جب اپنے بستر پر جاؤ لیٹنے کے لیے اس وقت بھی اس کو پڑھا کرو. حدثنا مسدد قال حدثنا حشیم عن یعلی عن عمرو عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وانہ مثلہ وقال رب کل شیء وملیکہ وقال شر الشیطان وشرکہ. اب یہاں گویا ان کی روایت کے اندر یہ رب کل شئین و ملیکہ آئے، اور آگے من شر الشیطان و شرکہ وہ اس میں بھی ہے. حدثنا خطاب بن عثمان قال حدثنا اسماعیل وقال عن محمد بن زیاد عن ابی راشد الحبرانی اتیت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہما وانہم فقلت له حدثنا بما سمیت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فالقا الی صحیفۃ فقال هذا ما كتب لي النبي صلی اللہ علیہ وسلم فنظرت فيها فإذا فيها ان ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سال النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال یا رسول اللہ علمنی ما اقول اذا اصبحت واذا امسیت فقال یا ابا بکر قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشهادۃ رب کل شیء وملیکہ اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ وان اقترف علی نفسی سوءا او اجره الى مسلم. یہ ابو راشد حبرانی کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی بات سنی ہو وہ ہم کو بتلائیے. تو کہتے ہیں ان کے پاس لکھا ہوا ایک صحیفہ تھا، یعنی اس میں حدیثیں لکھی ہوئی تھی، وہ میرے سامنے انہوں نے پیش کر دیا اور کہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے لیے لکھ دیا ہے، یعنی آپ کے حکم سے لکھا گیا اور لکھنے والے بھی وہی ہیں، اس لیے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو سنتے تھے وہ لکھ لیا کرتے تھے. بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کو سننے والا اور جاننے والا اور کوئی سوائے عبداللہ ابن عمر ابن عاص کے کہ وہ اس کو لکھتے تھے، میں لکھتا نہیں تھا. تو یہاں حضور نے لکھا ہے، لکھنے کا حکم دیا، اور لکھنے کا حکم دیا ہے انہی کو، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت تھی، چنانچہ وہ لکھا کرتے تھے. کسی نے جو ہے قریش میں سے ان سے کہا بھی کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں فرماتے لکھتے رہتے ہو، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، اور کبھی آپ ناراض بھی ہوتے ہیں اور ناراضگی کی حالت میں کوئی بات ارشاد فرماتے ہیں. تو گویا اس کہنے والے کا مطلب یہ تھا کہ ہر چیز تم لکھتے ہو ایسا نہ کرو. انہوں نے یہ باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، لکھو، اس لیے کہ اللہ کی قسم اس ذات کی جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے، اس منہ سے سوائے حق کے اور کچھ نکلتا نہیں. یہ حضور نے فرمایا. تو یہ وہی صحیفہ حضور کے اجازت سے لکھا تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ حضور نے لکھا لکھوایا. فنظر تو فیا، تو یہ ابو راشد کہتے ہیں کہ میں نے اس میں لکھا، تو اس میں یہ بات بھی تھی، ایک روایت یہ بھی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، علمنی ما اقول اذا اصبحت واذا امسیت، آپ مجھے وہ بات سکھلائیے جس کو میں پڑھا کروں صبح کے وقت اور شام کے وقت، یعنی صبح پڑھنے کی دعا، شام کو پڑھنے کی دعا آپ مجھ کو بتلائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یا ابو بکر، کہا کرو یہ دعا، اللہم فاطر السماوات والارض، اے اللہ جو پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کا، عالم الغیب و شہادت، جو چھپی ہوئی باتیں وہ بھی اور جو کھلی ہوئی ہیں ان کا جاننے والا، رب کل شعین و ملیکہ، ہر چیز کا پروردگار اور اس کا بادشاہ اور مالک، اعوذ بک من شر نفسی، اے اللہ میں پناہ حاصل کرتا ہوں تیری اپنے نفس کے شر سے، و شر شیطان و شرک ہی، اور شیطان کے شر سے اور برائی سے، اور اس سے کہ وہ مجھے تیرے ساتھ کسی کو شریک کرنے کے لیے ورغلائے، اور مانا اختر یا اس کے مکائد سے، وانا اقترف علی نفسی سوءً، اور میں پناہ چاہتا ہوں تیری اس سے کہ میں اپنے نفس کے خلاف کوئی گناہ کا کام کروں. اس لیے کہ آدمی جو بھی گناہ کرتا ہے وہ اپنے نفس پر ہی کرتا ہے، اس کا نقصان خود ہی کو پہنچتا ہے. او اجرہ الی مسلم، یا کوئی برائی میں کسی مسلم کو پہنچاؤں، اس سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں. باب ما یقول اذا اوا الی فراشی، آدمی جب بستر پر جاوے تو اس وقت کیا دعا پڑھنی چاہیے. بہت ساری دعائیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں، یا ان میں سے چند کو بتلا رہے ہیں. حدثنا قبیصۃ و ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن عبد الملک ابن عمیر عن ربعی ابن حراش عن حذیفۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہم قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان ینام قال بسمک اللہم اموت و احیا و اذا استیقظ من منامہ قال الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے تھے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ جب آپ اپنے بستر پر تشریف لے جاتے تھے، لیٹ جاتے تھے سونے کے لیے، اس وقت یہ دعا پڑھتے تھے، بسمک اللہم اموت و احیا، اے اللہ تیرے ہی نام سے میں زندہ رہتا ہوں، مرتا ہوں اور تیرے ہی نام سے میں زندہ ہوں گا. یہ موت جو ہے، یہ نیند جو ہے، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند کو بھی موت کا بھائی قرار دیا ہے. النوم اخو الموت، یعنی جو حالت آدمی کے اوپر موت کی وجہ سے طاری ہوتی ہے، نیند کے اندر بھی وہی آدمی کے اندر جو اس کے قوا اور صلاحیتیں کام کرتی ہیں، اس کی زندگی کی صفت، اس کا ارادہ، اس کی قدرت، اس کا علم، اس کا سننا، اس کا جو ہے دیکھنا، اس کا بولنا، یہ جو صفات سبعہ ہے، یہ سات قوا جو اس کے کام کرتے ہیں، تو موت کی وجہ سے یہ سب ختم ہو جاتے ہیں. اسی طرح جب آدمی سوتا ہے تو اس وقت ابھی یہ ساری چیزیں ظاہر ہے، دیکھنے کا سلسلہ بند، نہیں دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ کسی چیز کو جو اس کے علم میں ہے وہ یہ معلومات کا بھی پردہ، اس پر بھی پردہ پڑ جاتا ہے، اپنے ارادے کو بھی استعمال نہیں کر سکتا، قدرت کو بھی، اور جو اس کی زندگی ہے وہ بھی مضمحل سی ہو جاتی ہے. یعنی بہت سے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں مر نہ گیا ہو. تو بہرحال اسی لیے اس کو ایک موت کا بھائی قرار دیا گیا، और जैसे मौत की वजह से इन चीजों पर असर पड़ता है, इस पर भी पड़ता है। और फिर जब आदमी बेदार होगा तो गया दोबारा जिंदगी आ गई। और वैसे कुरान में भी अल्लाह तआला ने इसको ताबीर किया इसी से आयत, अल्लाह यतवफ्फल अनफुसहीना मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा, कि अल्लाह इंसानों की जानों को छीन लेते हैं, हासिल कर लेते हैं मौत के वक्त, और जो मरे नहीं है उनको सोते वक्त। फयुमसिक अल्लती कदा अलैहिल मौत, और जब जो सो गए तो उनको भी कब्जे किया, अब जिनके लिए मौत का फैसला आ गया उनको रहने देते हैं, वापस नहीं छोड़ते, और जिनके लिए अभी मौत का फैसला नहीं है उनका वक्त बाकी है उनको वापस भेजते हैं। तो बहरहाल मौत को, नींद को भी मौत ही के मुशाबह करार दिया गया, इसलिए उस वक्त जो दुआ सिखलाई गई उसमें यही है, अल्लाहुम्मा बे इसमें का अल्लाहुम्मा अमूत वाहिया, अल्लाह तेरे ही नाम से मैं मर भी रहा हूँ और जिंदा भी हूँगा। और इसके साथ साथ गया मौत, हकीकी मौत और जो दोबारा जो जिंदा होना है उसकी तरफ भी याद दिलाई गई कि भाई इसके लिए आदमी को तैयार रहना चाहिए। वैदस मिन मनामिही, और जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नींद से उठते थे तो ये दुआ करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने हमको मौत देने के बाद दोबारा जिंदा किया, यानी मतलब है कि नींद से उठाया, वइलैहि नुशूर, और हकीकी मौत के बाद भी दोबारा जिंदा होकर उसी की तरफ जाना है। गोया इस वक्त भी उसी को याद दिलाया गया ताकि आदमी मरने के बाद वाली जो जिंदगी है उसके लिए तैयारी करे, उसकी तरफ से गफलत न बरते। हदसना सुलेमान बिन हर्बी قال حدثنا حماد بن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اوى الى فراشه قال الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا كم ممن لا كافي له ولا مؤوي. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر تشریف لے جاتے تھے تو یہ دعا بھی پڑھتے تھے، الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا، وکفانا وآوانا، ہماری تمام ضرورتوں کی اس نے کفایت کی اور ہمیں اس نے ٹھکانہ دیا. یہاں ویسے تو ساری ضرورتیں اللہ ہی پوری کرتے ہیں، یہاں کھانے اور پینے کا خاص طور پر اس لیے تذکرہ کیا کہ پیٹ بھرا ہوا ہوگا، پیاس جو ہے بجھی ہوئی ہوگی تو ہی تو نیند آئے گی، اس کے بغیر تو نیند آنے والی نہیں ہے. گویا یہ وہ چیز، وہ خاص دو نعمتیں ہیں کہ ان کے حصول کے بعد جائے پناہ بھی اگر مل گئی ہے تو آدمی پھر اطمینان سے سوتا ہے. تو اسی لیے اطعمنا وسقانا کو خاص طور پر، وکفانا، ہماری تمام ضرورتوں کی اللہ تعالیٰ نے کفایت کی، وآوانا، اور اس نے ہم کو ٹھکانہ دیا، کم ممن لا کافی لہ ولا مویا، اس لیے کہ بہت سے ایسے ہیں کہ کوئی ان کی ضرورتوں کی کفایت کرنے والا نہیں ہے اور نہ ان کو پناہ دینے والا ہے. گویا آدمی اللہ کی ان نعمتوں کو سوچ کر یہ بھی سوچے کہ اللہ نے یہ نعمت تو مجھے عطا فرمائی ہے، ایک ایسی نعمت ہے کہ ہر ایک کو میسر نہیں، بہت سے بندے ایسے ہیں کہ جن کو یہ چیز حاصل نہیں ہے، ان کو پیٹ بھر کر کے کھانا نہیں ملا ہے، ان کو جو ہے سیراب ہو کر کے پانی نہیں ملا ہے، اسی طریقے سے ان کو ٹھکانہ نہیں ملا ہے، اللہ نے مجھے یہ چیزیں عطا فرمائی. حدثنا ابو نعیم ویحیی بن موسیٰ قال حدثنا شبابۃ بن سواری قال حدثني المغيرة بن مسلم عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرا الف لام ميم تنزيل وتبارك الذي بيده الملك. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے نہیں تھے جب تک کہ سورہ سجدہ اور سورہ تبارک الذی کی تلاوت نہ فرما لیتے، وہ رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سورتوں کی تلاوت کا بھی اہتمام فرماتے تھے. قال ابو الزبیر فہما یفضلان کل سورۃ فی القرآن بسبعین حسنۃ. اب یہ حضرت جابر سے اس روایت کو نقل کرنے والے ابو الزبیر فرماتے ہیں گویا یہ دونوں سورتیں قرآن کی تمام سورتوں کے اوپر 70 نیکیوں سے بڑی ہوئی ہے، یعنی ان کا گویا دوسری سورتوں کے مقابلے میں اس میں یہ فضیلت ہے. ومن قراہما، جو آدمی ان سورتوں کو پڑھے گا سوتے وقت ان کے لیے، اس کے لیے ان کی وجہ سے 70 نیکیاں اور لکھی جائے گی اور ان کی وجہ سے 70 درجے اس کے بلند ہوں گے. ورفع بهما،
لہو سبون درجتن وہت بہ مانو سبون خطیتن, اور اس کے پڑھنے کی وجہ سے اس کے 70 گنا معاف ہوں گے. بہرحال ایک خصوصی جو ہے یہ امتیازی فضیلت ہے جو ان صورتوں کی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سوتے وقت پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے, اس لیے اس کا بھی آدمی کو معمول بنانا چاہیے. میرے بھتیجے محمد اسماعیل محمد منیر کی طبیعت ناساز ہے, اسپتال میں زیر علاج ہے. آپ دعا فرمائیں اللہ اسے صحت مندی کے ساتھ جلد از جلد اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, شفا دے, عمر میں برکت دے. ہماری دکان میں خریدی وقت ہے نے ادھار ویچان وقت ہے آخیت میں برکت نہیں نیت تھی, تھوڑا پیسہ الگ رکھوں تھی آنے سب کو گنائیں نہ پیسہ رشتے دعوام خرچ کری شکایت یہ سخت حاجت مند نہ تھی مدھیم ورگنا سے کہ پچھلی فقیر نہ آپوں. یہ بھی ستیہ ہی کی ایک قسم ہے, لیکن یہ نفل ہے. نفل ہونے کی وجہ سے جو اپنے رشتہ داروں میں جو گویا زکوٰۃ کے حقدار نہیں ہیں ان کو بھی دے سکتے ہیں درمیانی درجے کی. بہرحال ان کی حاجتوں میں کام آئے گا تو اس کو ثواب ملے گا. ایک بیوہ عورت کے پاس رہائشی مکان کے علاوہ ایک اور مکان ہے جو کرایہ پر دیا ہوا ہے, آمدنی گزارے کے لیے ناکافی ہے تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اگر اس کی گویا گزارے کے لیے اسی کا کرایہ ہے اور وہ بھی اس کے لیے ناکافی ہے تو اس صورت میں دے سکتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ اس کے پاس زیورات وغیرہ نہ ہوں. یہ دیکھ لیں کہ سونے کے عام طور پر عورتوں کے پاس زیورات ہوتے ہیں اور زیورات کی مقدار نصاب تک پہنچتی ہے. ٹھنڈی کے ہاتھ کے موزے پہن کر بلا وضو قرآن پکڑ سکتے ہیں؟ نہیں, اس لیے کہ ہاتھ کو جگہ اوپر جب موزہ پہن لیا آپ نے تو یہ موزہ جو ہے وہ ہاتھ کے تابع ہو گیا. ہاتھ جیسے ہاتھ سے نہیں پکڑ سکتے, موزہ پہنے ہوئے ہاتھ سے بھی یہی آپ جو پکڑ رہے ہیں یوں سمجھا جائے گا ہاتھ ہی سے پکڑ رہے ہیں. یہ اتنا ہے کہ ہاتھ کھلا نہیں ہے بلکہ موزے والا ہے. جیسی آستین ہوتی ہے آستین سے بھی نہیں, کیونکہ آستین پہنے ہوئے آدمی اس سے نہیں پکڑ سکتا, الگ کپڑا ہونا چاہیے. وہ کپڑا جو آدمی کے تابع ہے پہنے ہوئے ہونے کی وجہ سے اس کپڑے کو وہ آڑ بنا سکتا نہیں. یہ یاد رہے. کمپیوٹر پر بلا وضو قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں جہاں کی بورڈ ماؤس کے ذریعے سے اوپر نیچے کرنا ہوتا ہے؟ پڑھ تو سکتے ہیں بلا وضو, تو کسی کمپیوٹر ہی پر کیا ہے, قرآن کے اندر لکھا ہوا بھی پڑھ سکتے ہیں, چھونے سے ممنوع ہے. اب کمپیوٹر کے اوپر بھی جو اس کی اسکرین ہے اس کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے جس وقت اس پر قرآن ہوتا ہے. باقی ادھر ماؤس وغیرہ ہے وہاں لگا, اس میں گنجائش. اخلاص اتباع اور احتساب سمجھائیں. تو اخلاص تو وہی اللہ کے خاطر کسی کو کام کرنا, اتباع یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جس طریقے سے کیا ہے اس کے مطابق کرنا, اور احتساب یعنی اللہ کے لیے کر رہے ہیں اس کا استحضار بھی ہو. تینوں چیزیں, اس استحضار کو احتساب کہتے ہیں. نماز کا وقت ہونے کے بعد امام صاحب کی مقتدی کو کتنی راہ دیکھنی چاہیے؟ تو اوقات مقرر ہیں, آج کل جو اوقات مقرر ہیں اسی لیے تو, اور لوگ بھی جو ہے انہی اوقات کے مطابق آتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ امام صاحب امامت جو کرتے ہیں وہ عقد اجارہ کے طور پر ہوتی ہے. ان کے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا ہے تو عقد اجارہ کی وجہ سے پہلے زمانے میں جو ہوتی تھی وہاں وہ بات نہیں ہوتی تھی, اور وہاں اس زمانے میں گھڑیوں کا رواج بھی نہیں ہوتا تھا, تو آنے کے اوپر امامات کھڑی کی جاتی تھی. اب تو امام کو بھی پابند ہونا چاہیے اپنے اوقات کا, لیکن یہ ہے کہ اگر عادت نہیں ہے کسی وجہ سے بغیر عادت کے کبھی اگر ایک آدھ دو منٹ کی تاخیر ہو گئی تو لوگوں کو بھی چاہیے کہ انتظار کریں اور اس کے اوپر شور نہ مچائیں. ہاں امام صاحب کو بھی چاہیے کہ ایسی عادت نہ بنا لیں, اس لیے کہ عقد اجارہ کے خلاف ہے. اگر کوئی شخص 3 دن تک دشمنی کی وجہ سے کسی سے بات نہ کرے تو وہ کافر ہے؟ اس پر کفر کا فتویٰ تو نہیں لگاتے, لیکن بہرحال اس کے لیے وعید ہے کہ 3 دن تک اگر اس طرح تعلقات قطع رکھے گا تو ابو داؤد شریف کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کو موت آ گئی تو جہنم میں جائے گا. وعید بڑی سخت ہے, اس لیے وہ اپنا کسی وجہ سے اگر ناراضگی ہے تو اس ناراضگی کو 3 دن تک پورے نہیں ہونے دینے چاہیے. کیا شادی میں بڑے بڑے میدانوں میں کھانا کھلانا کیسا ہے, اور اگر کھانا کھلایا جائے تو کیا یہ قبول اچھی ہے؟ فضول خرچی وہ کچھ ہندی اور کچھ گجراتی دونوں طرح لکھے ہیں, فضول خرچی میں شامل ہے. بہرحال اگر جو ہے اسی آدمی اصل تو نیت پر مدار ہے. آپ 10 آدمیوں کو دعوت دیں اور نیت دکھلاوے کی ہے, یہ 10 آدمیوں کی دعوت بھی جو ہے شرن پسندیدہ نہیں, اور اللہ نے کسی کو وسعت دی اور اس وسعت کی وجہ سے بڑی زیادہ مقدار میں دعوت دے رہا ہے, ان زیادہ لوگوں کو کھلانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے میدان میں کھلا رہا ہے, تو اس کی اجازت ہے. تو نیت کے اوپر مدار ہے کہ آدمی اپنی نیت کا جائزہ لے لے کہ بھائی مقصد کیا ہے اس کھلانے, اندر دل میں کون سا جذبہ کار فرما ہے, اسی کو دیکھا جائے گا. اتنا ہے کہ وہ شادی وغیرہ کے موقع پر دعوتیں دیں تو جیسا حدیث میں آتا ہے, خالی اس میں فقرا وغیرہ کو بھی شامل کیا جائے. حدیث میں آتا ہے, حضور نے منع فرمایا کہ بھئی ایک آدمی اس طرح کی دعوت فقیروں کو چھوڑ دیا گیا تو پسندیدہ نہیں ہے, تو ہر طبقے کے لوگوں کو شامل کیا جائے اس میں. بس فقیروں کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جو سڑک پر بیٹھے ہوئے ہیں, مطلب یہ ہے کہ غربا جو ہیں اپنے معاشرے میں یا رشتہ داروں میں. بہت سی مرتبہ آج کل ایک مزاج یہ بنتا جا رہا ہے کہ اللہ نے دو پیسے دیے ہیں تو رشتہ داروں میں بیچارہ جو غریب ہے وہ تو یہی سمجھتا ہے یہ میرا رشتہ دار ہے ہی نہیں, پیسے والا ہے وہ میرا رشتہ دار ہے. آج کل ایک مزاج بنتا جا رہا ہے کہ پڑوس میں بھی یہی حال ہو گیا کہ پڑوس محلے میں جو حیثیت والے ہیں ان کو تو یہ سمجھتا ہے یہ میرے پڑوسی, اور برابر میں جھونپڑا ہے تو اس کو اپنا پڑوسی سمجھتا. شریعت کی یہ تعلیم نہیں ہے, شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. مسجد انوار میں مدرسہ چلتا ہے اور عشاء کی اذان کے وقت مدرسہ چھوٹتا ہے اور بچے دوسری مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں, تو کیا اس کا گناہ مدرسے والوں پر ہوگا یا بچوں پر؟ تب ظاہر ہے مدرسے والے کے اوپر گناہ کا ہی کو بچوں کو بتا دیا جائے کہ یہاں نماز تیار ہے, نماز پڑھ کر کے جائیں. یا اگر احتیاط کرنی ہو تو دو چار منٹ پہلے تاکہ وہ نکل جائیں. پیشاب کرنے کے بعد ٹشو سے سکھا لیا, پھر نماز کے وقت تو پانی سے استنجا کیا, ایسی عادت بنا لینا پیشاب سے نہ بچنے کے گناہ میں شامل نہیں؟ تو پیشاب سے جب سکھا لیا پیشاب یہ ٹشو سے تو وہ تو ڈھیلے سے استنجا کرنے کے حکم ہے, بلکہ اگر وہ جو ہے پیشاب نکلی ہے اور وہ نکلنے کی جگہ سے ادھر ادھر پھیلی نہیں ہے تو پانی سے دھونا بھی ضروری نہیں ہے, وہ ہو جائے, اس کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے. کیا جائے کہ پانی سے دھونا تو وہ تو کوشش کر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس, ملك الناس, إله الناس, من شر الوسواس الخناس, الذي يوسوس في صدور الناس, من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم.
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله الحنان المنان بديع السماوات والأرض الجلال والإكرام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری ہمارے والدین ہمارے اہل و عیال ہمارے بھائی بہن ہمارے اعزہ اور اقارب ہمارے اساتذہ اور مشائخ ہمارے دوست اور احباب محسنین و متعلقین مخلصین و محبین اور جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا لکھا جو ہم سے دعاؤں کی توقع اور امید رکھے ہوئے ہیں اور تمام مؤمنین و مؤمنات مسلمین و مسلمات پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما ہمارے چھوٹے اور بڑے ظاہر اور پوشیدہ اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما اے اللہ تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی اے اللہ تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما ہماری تمام ضروریات کی اللہ تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا ہماری روزیوں میں برکت و وسعت عطا فرما ہماری اولادوں کو عقائد حق علوم نافع اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اطوار بری صحبتوں برے ماحول کے اثرات سے اے اللہ ان کی پورے پوری حفاظت فرما اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سرور ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا اے اللہ جس بچے نے حفظ قرآن پاک کی تکمیل کی ہے اس کو بھی بے انتہا قبول فرما، جس طرح اس کے سینے کو قرآنی الفاظ سے مزین فرمایا، قرآنی علوم و معارف سے بھی اس کو مالا مال فرما، قرآنی اعمال صالحہ کا اس کو اہتمام نصیب فرما، قرآنی اخلاق حسنہ سے اللہ اس کو آراستہ فرما، دن اور رات کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرما کر اس کا حق ادا کرنے کی اللہ اس کو توفیق و سعادت عطا فرما۔ اے اللہ حفظ قرآن کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں، ان وعدوں کو اس بچے، اس کے والدین، اس کے اساتذہ، اس کے مربی، اس کے اہل خاندان کے حق میں پورا فرما، جنہوں نے بھی اپنے اولادوں کو حفظ میں لگا رکھا ہے عافیت سہولت کے ساتھ، اے اللہ ان کے لیے حفظ کی تکمیل کو آسان کر دے۔ اے اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام ماتحتوں کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، نماز کے ساتھ ہمیں عشق اور محبت عطا فرما، اے اللہ نماز کا خشوع و خضوع نصیب فرما، نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو اے اللہ منور اور معمور فرما دے۔ اے اللہ معاملات کی درستگی عطا فرما، معاشرت کا حسن عطا فرما، عبادات کا اہتمام نصیب فرما، آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما، آپس کی حق تلفیوں سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما۔ اے اللہ جن کے مقدمات زیر سماعت ہیں، اے اللہ عافیت سہولت کے ساتھ ان کے لیے برات کے فیصلے فرما کر جلد از جلد اے اللہ ان کی رہائی کی صورتیں پیدا فرما دے۔ اے اللہ بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں نافرمان ہیں اے اللہ ان کے اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما، جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں اے اللہ رشتہ اور جوڑ نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو صالح جوڑ عطا فرما اور نکاح کی اسباب اور وسائل بھی عطا فرما، جن کے نکاح ہو چکے ہیں اور اللہ ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں اے اللہ ان کو ازدواجی زندگی کی حقیقی مسرتوں سے مالا مال فرما کر ان کو خوشگوار اور قابل رشک ازدواجی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما، ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں، تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو، اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما، اس دن کی رسوائی سے بچا لے، اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اے اللہ ہمیں مرحمت فرما، نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، دانے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما، پل صراط پر سے اے اللہ عافیت کے ساتھ گزار دے، جہنم کے عذاب سے پورے پوری حفاظت فرما کر اے اللہ جنت میں دخول اولی نصیب فرما۔ اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اے اللہ اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، اے اللہ ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ممالک اسلامیہ کے سربراہوں کو ہدایت عطا فرما، بے دینوں ملحدوں کی سربراہی سے نجات عطا فرما کر دیندار امانت دار غیرت ایمانی سے بھرپور ہاتھوں میں اقتدار عطا فرما، جو اپنے اپنے علاقوں میں شریعت مطہرہ کو جاری و ساری کرنے والے ہوں، اے اللہ یہود و ہنود و نصارہ کی سازشوں سے اسلام اور اہل اسلام کی پورے پوری حفاظت فرما، خلافت راشدہ کے نہج پر خلافت اسلامیہ قائم فرما، اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، ایمان و اسلام کی ہوائیں چلا دے ہر فرد بشر کو، اے اللہ ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی
ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رحم.